أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وعادا وثمود وقد تبين لكم وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور قیامت کے دن کی امید رکھو، اور زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو۔ تو انہوں نے شعیب کو جھٹلایا تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا، اور وہ اپنے گھروں میں اندھے منہ رہ گئے۔ اور ذکر کیجئے قوم عاد کا اور قوم ثمود کا، اور تمہارے لیے ان کی رہائش گاہیں کھلی پڑی ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا، پھر شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا، اور وہ تھے بڑے ہوشیار۔ اور ذکر کیجئے قارون کا اور فرعون کا اور حامان کا، کہ موسیٰ ان کے پاس کھلے دلائل لے کر آئے تو انہوں نے زمین کے اندر تکبر کیا، اور وہ لوگ ہم سے آگے بڑھنے والے نہیں تھے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھر کی ہوا بھیجی، اور کچھ وہ تھے جن کو دھماکے نے آ پکڑا، اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے دوست بنا رکھے ہیں مکڑی کی طرح ہے، کہ جو گھر بناتی ہے، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ یہ بات جان لیں۔ بے شک اللہ جانتا ہے ان سب چیزوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، مگر ان کو عالم لوگ ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 44 تک کی آیات ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو پارے لکھے ہوئے ہیں تو یہ گویا 20 پارے کی آخری آیات ہیں، اور جو آیات میں نے آج تلاوت کی ان پر 20 پارے کی انتہا ہو جاتی ہے، جس کے بعد 21 پارہ اتلما اوحیہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ تو پاروں کے حساب سے اور سورت کے اعتبار سے یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 36 سے لے کر 44 تک کی آیات تھی۔ سورۃ العنکبوت کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو خطاب کیا تھا کہ خالی آمنا کہہ کر کام چلتا نہیں ہے۔ اگر صرف یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور اس کے بعد ایمان کے تقاضوں پر عمل نہ ہو، فرائض واجبات، حقوق اللہ، حقوق العباد ادا نہ کیے جائیں، تو اس سے کام چلتا نہیں ہے۔ ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی ہدایات ذکر فرمائی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور دوسرے احکام دیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی قوم کا ذکر کیا، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا، اور آج کی ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے شروع میں قوم مدین کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد قوم عاد اور قوم ثمود کا ذکر ہے۔ تو جو آیات ہم نے پڑھی ان میں سب سے پہلی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ ارسلنا عربی گرامر کے لحاظ سے یہاں معذوف ہے کہ ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب کو بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے جا کر کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ورجل یوم الآخر اور آنے والے آخری دن کی امید رکھو. یوم آخر سے مراد ہے آخرت کا دن، جس کو آپ قیامت کا دن بھی کہہ لو. تو آخرت کے دن کی اور قیامت کے دن کی امید رکھو. اب یہ جو ہے کہ قیامت کے دن کی امید رکھو، اس میں یہ مفہوم بھی داخل ہے کہ جو کچھ تم یہاں تکلیف اٹھا رہے ہو یا جو کچھ تم نیک اعمال کر رہے ہو، ان نیک اعمال کرتے وقت جو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے یا کچھ پریشانی ہو رہی ہے، اس سے گھبراؤ مت. اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کہ ان تمام تکلیفوں کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالی آخرت والے دن تمہیں عطا فرمائیں گے. اور ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے اس سے امید رکھو، یعنی یہ ہو کر رہے گا. اور بعض علماء نے رجا کو خوف سے تعبیر کیا کہ آخرت کے دن سے ڈرو، لیکن راجہ یہی ہے کہ امید سے امید ہی مراد ہے. تو مقصد یہ ہے کہ آخرت کے دن پر یقین رکھو، اور صرف یقین ہی نہ رکھو بلکہ یہ امید رکھو کہ اس دنیا میں جو کچھ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی بھی تکلیف برداشت کریں گے، آخرت میں اس کا جو ثواب ضرور ملے گا. اور یہ ایسا بڑا نظریہ ہے کہ آدمی کے تمام دکھوں کو دور کرنے والا ہے. اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے. یہاں تک ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی چیز کسی ایک جیب میں رکھ کے بھول جائے اور دوسری جیبوں میں یا دوسری جگہ میں تلاش کرتا رہے اور پھر وہ اصل جیب میں مل جائے، تو اتنے عرصے میں جو تکلیف ہوئی ہے اس کا بھی آخرت کے اندر اجر و ثواب ملتا ہے. اسی لیے اگر یہ نظریہ آدمی کے دل میں بیٹھ جائے تو اس کو کبھی کوئی تکلیف ہی محسوس نہ ہو، اور وہ کہ جو بھی تکلیف ہے وہ میرے لیے راحت ہی راحت ہے. اسی لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے اس کا نہ کوئی نقصان ہوتا ہے نہ اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے. نقصان اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی اس کا مال لوٹ کر لے جائے، چوری کر کے لے جائے، تو وہ کہیں جاتا تو ہے نہیں، وہ تو اسی کے بینک بیلنس میں جا کر جمع ہو جاتا ہے. ہاں، چور گھاٹے میں آ جاتا ہے، ڈاکو گھاٹے میں آ جاتا ہے. اس طرح مومن کو کوئی تکلیف پیش نہیں آتی، اس لیے کہ جو تکلیف ظاہراً آ رہی ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہے یا تکلیف ہے، تو اس کا ثواب اس کو مسلسل مل رہا ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. تو اگر آدمی آخرت کے دن کی امید رکھے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. آدمی آخرت کے دن کی امید رکھے تو یہ زندگی گزارنا بہت آسان ہے، کیونکہ جو بھی تکلیف آپ کو پیش آئے گی اس پر آپ کو 100% اطمینان اور یقین ہے کہ مجھے اس کا بدلہ آخرت میں بھی ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مجھے اس کا اجر عطا فرمائے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی اجر ملتا ہے، آخرت میں بھی اجر ملتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نقل کی کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہی نصیحت کی کہ ورجل یوم الآخر، آخرت کے دن کی امید رکھو، جو کچھ تمہیں یہاں تکلیف پیش آئے گی آخرت میں اس کا عظیم اجر و ثواب تمہیں ملے گا. یہاں کی تکلیف فانی ہے اور آخرت کی جو راحت ہے وہ باقی ہے. یہاں 10 منٹ کی تکلیف ہوگی، 10 دن کی ہوگی، 10 مہینے کی ہوگی، 10 سال کی ہوگی، لیکن اس کا جو بدلہ آخرت میں ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہے. اس لیے آخرت کے دن کی امید رکھو. آگے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو، مت پھرو زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے. اور یہ عصا یعصو، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں فساد پھیلانے کے. اور عصیہ یعصا بھی آتا ہے کہ عصیہ یعصا فساد پھیلانا، اور فساد خود معنی بھی فساد پھیلانا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے گویا ولا تعثوا فی الارض مفسدین میں فساد کا 2 مرتبہ ذکر کیا کہ فساد پھیلاتے ہوئے زمین میں فساد مت پھیلاؤ. یہ مفہوم ہو گیا. اور اس سے یہ بڑی بات معلوم ہوئی کہ فساد پھیلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. فساد پھیلانا, آپ گھر میں فساد پھیلائیں, مسجد میں فساد پھیلائیں, مدرسے میں فساد پھیلائیں, خاندان میں فساد پھیلائیں, میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائیں, دوستوں کے درمیان لڑائی کروائیں وغیرہ وغیرہ, یہ فساد پھیلانا یہ گناہ کبیرہ ہے. کیونکہ اس دنیا میں بھی امن, ایمان اور سلامتی کے ساتھ رہنا چاہیے. امن, ایمان اور سلامتی کے ساتھ رہنا چاہیے. ہمارا دین تو اسلام ہے, ایمان ہے. اسلام کے معنی ہی سلامتی کے ہیں, ایمان لفظ نکلا ہی امن سے ہے. تو فساد پھیلانا یہ اسلام کے بھی منافی ہے, ایمان کے بھی منافی ہے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جس نے بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکایا. من خبب امرأتن علی زوجہ لیس منا من خبب امرأتن علی زوجہ. اور جس طرح گھر میں فساد پھیلانا, معاشرے میں فساد پھیلانا, اسی سے بڑھ کر پھر شہر میں فساد پھیلانا, ملک میں فساد پھیلانا, یہ سارا کا سارا حرام در حرام ہے. جتنا فساد بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کے نتائج بھیانک ہوتے چلے جائیں گے. چھوٹا سا گھر ہے اس میں فساد ہے تو فساد سے چار چھ افراد متاثر ہوں گے. خاندان میں اگر فساد ہوگا, لڑائی جھگڑے ہوں گے تو دس بیس پچاس افراد اس میں مبتلا ہوں گے. کسی بڑے ادارے کے اندر اگر فساد پھیلا, مثلا مدرسہ ہے بڑا, پانچ ہزار افراد رہتے ہیں, وہ پانچ ہزار افراد متعین اس سے متاثر ہو جائیں گے. شہر میں فساد پھیلا تو نہ جانے کتنے افراد اس سے متاثر ہو جائیں گے. تو اس فساد پھیلانے کو انبیاء کرام علیہ السلام نے سختی سے منع کیا. اسی لیے حضرت مفتی رفیع صاحب منتظر بار بار فرماتے ہیں جہاد اور چیز ہے, فساد اور چیز ہے. جہاد عبادت ہے, جہاد عبادت ہے, اور اس کو طریقے سے ادا کیا جاتا ہے. وہ ادھاندھند نہیں ہوتا, اس میں فساد نہیں پھیلایا جاتا ہے. جہاد سے امن و امان قائم ہوتا ہے, جہاد سے نور پھیلتا ہے, جہاد سے امن و امان کی حکمرانی قائم ہوتی ہے, اور فساد سے فساد پھیلتا ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے صاف صاف فرمایا کہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھیرو. تو دو تین نصیحتیں کی, ایک یہ کہ اللہ کی عبادت کرو, دوسرا یہ کہ آخرت کے دن کی امید رکھو کہ یہاں جو تکلیف اٹھاؤ گے آخرت میں اس کا اجر مل جائے گا, اور تیسری نصیحت یہ کی کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھیرو. اشارہ کر دیا کہ یہاں فساد وہاں فساد, اور یہ طبیعت میں فساد ہوتا ہے بعض لوگوں کی. گھر میں ہوتے ہیں تو فساد پھیلاتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہیں تو جس ادارے میں جاتے ہیں وہاں جا کے فساد پھیلاتے ہیں. ایک صاحب یہاں آتے ہیں, آج تو شاید نہیں ہیں, اور بےچارے بوڑھے سے ہیں. تو وہ جناب ایک مرتبہ مجھے کہنے لگے کہ جناب میری بیوی بچے, اور بتانے لگے کہ اس طرح لڑائی رہتی ہے. پھر جناب بتانے لگے کہ میں فلاں جگہ ملازمت کرتا ہوں, وہاں فساد وہاں. اتنے انہوں نے اپنے فساد کے قصے سنائے. تو میں نے کہا کہ آپ کبھی یہ بھی تو سوچئے کہ سارے خراب ہیں یا آپ خراب ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی طبیعت کے اندر فساد ہو تو جہاں بھی آپ پہنچتے ہو تو وہاں فساد پھیل جاتا ہو. اور باقی ان کی حالات سے اندازہ ہوا کہ وہ ہر ایک کو سمجھانے کی, ہر ایک سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اور سمجھانا بھی سمجھانا نہیں ہوتا بلکہ لڑنا ہوتا ہے. ظاہر ہے جب آپ لڑنا شروع کریں گے ہر ایک سے تو نتیجہ تو پھر فساد ہی نکلے گا. جب حکمت نہیں, موعظہ حسن نہیں, قول لین نہیں, قول سدید نہیں, الٹی سیدھی بات کی جائے گی تو فساد تو پھیلے گا. اس لیے فساد پھیلانے سے ہر حال میں بچنا ضروری ہے. اسی کو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ولا تعثوا فی الارض مفسدین, زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو. آگے قرآن کہتا ہے فکذبوہو, ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا, شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. فأخذتهم الرجفة, تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا. رجفہ کہتے ہیں, رجفہ یرجفو, ہلا کے رکھ دینا. اور رجفہ زلزلے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ ہر چیز کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. فأصبحوا فی دارهم جاثمین, اور وہ اپنے گھر میں اوندھے منہ گر پڑے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِبِينَ، پھر صبح کی انہوں نے اپنے گھر میں اس حالت میں کہ وہ جاسم تھے. جسم یا سمو کے معنی ہوتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا. اور جب کبھی آدمی کو کوئی مصیبت ہوتی ہے، اور ہمیں بھی جب لوگ بتاتے ہیں اخباروں میں بھی آتا رہتا ہے کہ بھئی یہ زلزلہ آئے تو اس طریقے سے بیٹھ جاؤ، تو وہ گھٹنوں کے بل اور سر جھکا کے، تو ظاہر ہے زلزلے سے بچنے کے لیے یا مصیبتوں سے بچنے کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس کا سر منہ محفوظ رہے، تو وہ اوندھے منہ گرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اپنے چہرے کو کم از کم بچا سکے. تو اس کو قرآن مجید نے ذکر کیا کہ جب زلزلہ آیا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ، تو انہوں نے صبح کی اپنے گھر میں اس حال میں کہ اوندھے منہ گرے ہوئے تھے، اوندھے منہ گرے ہوئے تھے. یہ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کا ذکر کیا. آگے فرمایا وَعَادًا وَثَمُودَ، اور ذکر کیجئے قوم عاد کا اور قوم ثمود کا. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور تمہارے لیے ان کی رہائش گاہیں کھلی پڑی ہیں، تمہارے لیے ان کی رہائش گاہیں کھلی پڑی ہیں. یہ جو مدینہ منورہ ہے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، اس سے اگر یمن کی طرف جائیں یعنی جنوب کی طرف جائیں تو وہ مسکن تھا قوم عاد کا، جہاں حضر موت احقاف وغیرہ کا علاقہ ہے، اور وہاں کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں کہ جو قوم عاد کی رہائش گاہیں تھی اب کھنڈرات ہیں وہ. یہ تو ہے جبکہ آپ مدینہ منورہ سے جنوب کی طرف جائیں یعنی یمن کی طرف، نیچے کی طرف، لیکن اگر آپ شمال کی طرف جائیں، شام کی طرف جائیں، تو وہاں راستے کے اندر تبوک اور جناب وادی حجر ہے جو قوم ثمود کا مسکن تھی، اور آج بھی اس کے سارے کھنڈرات اور ساری نشانیاں قوم کے سامنے کھلی پڑی ہیں. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ تم تو ایک ایسے علاقے میں رہنے والے ہو کہ اگر تم نیچے جنوب کی طرف جاتے ہو تو قوم عاد کی رہائش گاہیں تمہارے سامنے موجود ہیں، اور اگر شمال کی طرف جاتے ہو تو اصحاب الحجر اور قوم ثمود کی جو رہائش گاہیں وہ تمہارے سامنے کھلی پڑی ہیں، ان کو دیکھو کہ کیسی عظیم الشان رہائش گاہیں انہوں نے بنائی تھی، اور آج ان کا کیا حال ہے اور کیسے کھنڈر پڑا ہوا ہے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَعَادًا وَثَمُودَ، اور ذکر کیجئے قوم عاد کا اور قوم ثمود کا. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور تمہارے لیے ان کی رہائش گاہیں کھلی واضح ہیں، کھلی پڑی ہیں یا تبینہ واضح ہیں ان کی رہائش گاہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور وہ تھے بہت دیکھ بھال کرنے والے. قرآن نے یہاں تین باتیں ذکر کی. پہلی بات کی ذکر کی کہ یہ جو پرانی قومیں ہیں ان کے برے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا تھا، اور یہی کام ہے شیطان کا کہ وہ اگر کسی سے چوری کروانا چاہتا ہے، ڈاکہ ڈلوانا چاہتا ہے، رشوت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، یا اور کسی زنا بدکاری میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تو شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھاؤں کہ بھئی یہ گناہ گناہ نہیں ہے، اور پھر یہ بات بٹھاؤں کہ بھئی اور بھی تو کر رہے ہیں، چلو ہم کر لیں گے تو کیا ہے، سبھی لوگ رشوت لے رہے ہیں چلو ہم بھی رشوت لے لیں، اور لوگ بھی تو چوری کر رہے ہیں چلو ہم بھی چوری کر لیں. تو شیطان اس طریقے سے برے اعمال کو مزین کرتا ہے، اور مزین کر کے پھر سیدھے راستے سے روکتا ہے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا. وَكَانُوا مُسْتَوْصِرِينَ، اور وہ تھے دیکھ بھال کرنے والے. اشارہ کر دیا کہ جو قومیں ہلاک ہوئیں اور جو برے اعمال میں مبتلا ہوئیں، جو سیدھے راستے سے ہٹ گئیں، جن کو شیطان نے برے کاموں میں مبتلا کیا، تھے بڑے ہوشیار، ایسا نہیں کہ بے وقوف تھے یا پاگل تھے، ویسے بڑے ہوشیار تھے، لیکن ہوشیاری کے باوجود آہستہ آہستہ ایسی بدکاریوں میں مبتلا ہوئے کہ ان کی دنیا بھی تباہ ہو گئی، آخرت بھی تباہ ہو گئی. اور اللہ پناہ میں رکھے، ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ آدمی بڑا ہوشیار ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، لیکن سمجھداری کے باوجود ایسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے کہ اس کو خود بھی حیرانی ہوتی ہے، دوسروں کو بھی حیرانی ہوتی ہے، یار اس آدمی کو کیا ہو گیا. اکثر آپ کہتے ہوں گے یار کیا ہو گیا اس آدمی کو، حیرانی ہوتی ہے، بڑا سمجھدار آدمی تھا، کیسا پھنسا یہ. اعزنا اللہ من ذلک. تو یہ شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھ بڑا ہوشیار آدمی جو دیکھ بھال کر کے چلنے والا ہوتا ہے، شیطان اس کے لیے برے اعمال کو ایسا مزین کر دیتا ہے کہ اس کو برائی برائی نظر نہیں آتی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ شیطان کے پنجے میں گرفتار ہوتا ہے، اپنی دنیا بھی خراب کرتا ہے، آخرت بھی خراب کرتا ہے. اس کو قرآن نے فرمایا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا، وکانو مستبصرین، اور تھے وہ بہت دیکھ بھال کرنے والے. ایک ہوتا ہے دیکھنے والا، ایک ہے دیکھ بھال کرنے والا. تو باصر بصیر کا مطلب تو دیکھنے والا ہے، اور مستبصر کا مطلب ہے بہت اچھی طرح دیکھ بھال کرنے والا. اسی لیے حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا کہ وہ تھے بڑے ہوشیار، یعنی ویسے ان کے اوپر وہ بڑی ہوشیاری غالب تھی، ہر کام بہت بڑی ہوشیاری سے کرتے تھے، لیکن جب گناہوں کا وقت آیا تو اس میں مبتلا ہوتے چلے گئے. اور یہ شیطان کو قرآن نے ایک لقب دیا ہے، اور شیطان نے قرآن کو کہا ہے، اور معاف کیجیے، قرآن نے شیطان کے بارے میں کہا ہے کہ غرور ہے یہ. لا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے اور ہے بڑا دھوکہ دینے والا. یہ برائی کو اچھائی کے پیرائے میں اس طرح دکھاتا ہے کہ اچھا خاصا سمجھدار آدمی آہستہ آہستہ برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات جو شیطان جس کام کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے بعض اوقات وہ جائز ہوتا ہے، لیکن شیطان پہلے نیک آدمی کو اس جائز کام کی طرف لے کے جاتا ہے، پھر اس جائز کام سے مکروہ کی طرف لے کے جاتا ہے، پھر مکروہ سے اس کو مکروہ تحریمی کی طرف لے کے جاتا ہے، پھر اس کو حرام میں جا کے مبتلا کرتا ہے. ایک دم اس کو حرام میں لے جائے گا تو وہ نہیں جائے گا. تو شیطان بہت دھوکے باز ہے، اور مزین کر کے آہستہ آہستہ وہ آدمی کو لے کے جاتا ہے، راستے سے ہٹاتا ہے، اور پھر گناہوں کی دلدل کے اندر لے جا کے پھنسا دیتا ہے، مبتلا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو قرآن نے آئے فرمایا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر دیا تھا، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور ان کو راستے سے روک دیا، یعنی سیدھے راستے سے، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور وہ تھے بہت دیکھ بھال کرنے والے. آگے فرمایا وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور ذکر کیجئے قارون کا، فرعون کا اور حامان کا. فرعون بادشاہ تھا اور حامان اس کا وزیر تھا، اور قارون اسی کے زمانے کے اندر بڑا مالدار آدمی تھا، بلکہ یہ قبطی نہیں تھا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچازاد بھائی تھا، تو لیکن اپنے مال کے تکبر میں مبتلا ہوا، جیسا کہ پیچھے قصہ گزر چکا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان تینوں کا ساتھ ذکر کیا کیونکہ یہ ایک ہی زمانے کے لوگ تھے، اور یہ فرمایا کہ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور ذکر کیجئے قارون کا، فرعون کا اور حامان کا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور موسیٰ ان کے پاس کھلے دلائل لے کر آئے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، لیکن انہوں نے زمین میں تکبر کیا، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ ہم سے آگے بڑھنے والے نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ کے نکل جائیں گے، لیکن ان کا یہ خیال غلط تھا، وہ ہمارے سے سبقت کرنے والے نہیں تھے، ہم سے جیتنے والے نہیں تھے، ہم سے آگے بڑھنے والے نہیں تھے۔ سابق کہتے ہیں آگے بڑھنے والے کو، تو وما کانو سابقین کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہم سے آگے بڑھنے والے نہیں تھے، اور جو آگے بڑھتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ وہ ہم سے جیتنے والے نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ ذکر کیجئے قارون کا، فرعون کا اور حامان کا، کہ موسیٰ ان کے پاس کھلے دلائل لے کر آئے تو انہوں نے زمین کے اندر تکبر کیا اور یہ لوگ ہم سے آگے بڑھنے والے نہیں تھے۔ آگے قرآن کہتا ہے فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِ، ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے ہم نے پکڑا، ان تمام قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے پکڑا۔ فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِ، ہم ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھر کی بارش بھیجی۔ حاصب حسوہ سے نکلا ہے، حسوہ کہتے ہیں کنکروں کو، پتھروں کو، اور حاصب کہتے ہیں اس آندھی کو جو پتھروں کی بارش برسائے۔ تو کچھ وہ لوگ تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، اور اس سے مراد قوم لوط بھی ہے، قوم عاد بھی ہے، کیونکہ قوم عاد پر 7 دن 7 راتیں اور 8 دن، 7 لیال و 8 ایام حسوما، فطر القوم فیہا صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ، تو 7 راتیں 8 دن تک مسلسل پتھریلی ہوا چلتی رہی جس نے قوم عاد کو تہس نہس کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی پتھروں کی بارش ہوئی، جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ اس کو قرآن فرماتا ہے کہ ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھر کی بارش برسائی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ وہ تھے جن کو دھماکے نے پکڑ لیا، چنگھاڑ نے پکڑ لیا، چیخ نے پکڑ لیا، دھماکہ ہوا اور اسی میں وہ تباہ ہو گئے۔ اور اس سے مراد قوم ثمود بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قوم شعیب بھی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ وہ تھے کہ جن کو دھماکے نے پکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور انہی میں سے کچھ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ اس سے مراد قارون ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین میں دھسایا، جس کا ذکر پیچھے سورۃ النمل میں گزر چکا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ۔ تو قارون کو اللہ تعالی نے زمین میں دھسایا، تو یہاں فرمایا تو وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور انہی میں سے کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے غرق کیا۔ اس سے مراد فرعون اور اس کی قوم اور اس کے وزیر حامان وغیرہ، کہ جو وادی نیل کے اندر سمندر میں غرق ہوئے۔ تو فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور انہی میں سے کچھ وہ تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا۔ وَلَكِنْ كَانُوا انفسهم يظلمون، لیکن یہ لوگ اپنی جان پر ظلم کرتے تھے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ ہم نے ظلم نہیں کیا، بلکہ جیسا انہوں نے بویا ویسا کاٹا، جیسا کیا ویسا بھرا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آپ چاہو کہ کانٹے بو اور گندم کاٹ لو، یہ تو مشکل ہے۔ آپ بو گندم اور چاہو کہ گنے کاٹ لو، میں کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز بوئی جائے گی وہی کاٹی جائے گی۔ اس کو قرآن نے فرمایا کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یہ اقوام کا ذکر کیا، اور یہ وہ اقوام تھیں کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کو چھوڑ کر اوروں کو پکارا، اوروں کو اپنا معبود سمجھا، کسی نے فرعون کو سمجھا کہ بس یہی ہمارا معبود ہے، کسی نے بتوں کو اپنا معبود سمجھا، کسی نے سورج اور چاند کو اپنا معبود سمجھا، کسی نے کسی چیز کو، گائے کو اپنا معبود سمجھ لیا۔ تو یہ مختلف قومیں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے سوا مختلف چیزوں کو اور مختلف مخلوقات کو جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تھی اللہ تعالیٰ قرار دیا، نعوذ باللہ، یعنی خالق اور مالک قرار دیا۔ اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں اجمالی بات ذکر فرمائی کہ اللہ کے سوا جس کو بھی پکارا جائے گا، اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے سوا جس سے بھی مدد مانگی جائے گی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کا جالا۔ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے مددگار بنائے، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے مددگار بنائے، کمثل العنکبوت، مکڑی کی مانند ہے، اتخذت بیتا، مکڑی نے اپنا گھر بنایا، مکڑی نے گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک تمام گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے۔ گھر وہ ہوتا ہے کہ جس میں دھوپ سے، بارش سے، سردی سے، گرمی سے، اوس سے بچاؤ ہو سکے۔ آپ جب گھر بناتے ہیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدمی دھوپ سے بچ سکے، بارش سے بچ سکے، اوس سے بچ سکے، سردی اور گرمی سے بچ سکے۔ مکڑی بھی اپنا گھر بناتی ہے، لیکن تمام گھروں میں سب سے کمزور اور سب سے خراب گھر مکڑی کا گھر ہے، کیونکہ ایک ایسا گھر ہوتا ہے کہ نہ وہ دھوپ سے روک سکتا ہے، نہ بارش سے روک سکتا ہے، نہ سردی اور گرمی سے روک سکتا ہے، نہ اوس سے روک سکتا ہے، کسی بھی چیز سے روک نہیں سکتا۔ پھر یہ گھر اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ذرا سی تیز ہوا چلے تو یہ گھر ختم ہو جاتا ہے۔ تیز ہوا کیا، اگر آپ انگلی بھی اس گھر کے اوپر مار دیں تو وہ گھر جو ہے وہ جالا ختم ہو جائے گا۔ چھوٹی سی لکڑی سے بھی اگر آپ مکڑی کا گھر ختم کرنا چاہیں آرام سے ختم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے سوا جس کسی کو بھی پکارا جائے گا، اللہ کے سوا جس کو بھی اپنا مددگار بنایا جائے گا، اس کی مثال مکڑی کسی ہوگی، اور یہ حمایتی مکڑی کے گھر کی طرح ہوں گے کہ جس جو انسان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جس طرح مکڑی کا گھر کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچاتا، نہ سردی کا، نہ گرمی کا، نہ دھوپ کا، نہ برسات کا، اسی طرح غیر اللہ جو ہے وہ اسے اگر مدد مانگی جائے گی، غیر اللہ کو اگر پکارا جائے گا تو وہ آپ کو کسی بھی چیز سے نہیں بچا سکتے، کسی بھی چیز سے آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ اس کو فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے دوست بنا رکھے ہیں، مکڑی کے مانند، مکڑی کی طرح ہیں، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے دوست بنا رکھے ہیں، کمثل العنکبوت، مکڑی کی مثال کی طرح ہیں، اتخذت بیتا، اس مکڑی نے گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ جتنے گھر ہیں ان میں سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ یہ بات جانتے، کاش یہ لوگ یہ بات جانتے۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر فرعون کی پیروی کی، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پکارا، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر سورج اور چاند کی اور ستاروں کی پرستش کی، حالانکہ ان میں سے کوئی چیز نہ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع پہنچا سکتی ہے. ان کو پکارنا ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کا گھر بنانا کہ جو آپ کو کسی بھی چیز سے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان سے بچا سکتا ہے. تو فرمایا ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے دوست بنا رکھے ہیں مکڑی کی مثال ہے جس نے گھر بنایا اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. لو کانو یعلمون, کاش یہ لوگ یہ بات جانتے. یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے لو کانو یعلمون, کاش یہ لوگ یہ بات جانتے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے لو کانو یعلمون, اگر یہ لوگ یہ بات جانتے تو ایسا نہ کرتے. تو صورت میں لو کا جو جواب شرط ہے وہ محذوف ہوگا, اگر یہ لوگ یہ بات جانتے ہوتے تو یہ حرکت نہ کرتے. اور ایک بات میں نے سورۃ العنکبوت کے شروع میں بھی عرض کی تھی کہ آج کل ماہر حیوانات کہتے ہیں کہ یہ جو مکڑی ہے یہ عجیب ہے کہ مکڑی جو ہے وہ اپنا گھر بناتی ہے اور مکڑا جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے مذکر, اور مکڑی گھر بناتی ہے اور مکڑا جو ہے وہ اس سے تار نکالتا ہے اپنے منہ سے, اور مکڑی تار بھی نکالتی ہے گھر بھی بناتی ہے. جب گھر تیار ہو جاتا ہے تو اس میں بچے ہوتے ہیں, جیسے ہی بچے ہوتے ہیں تو مکڑی مکڑے کو مار کے گھر کے باہر پھینک دیتی ہے, بیوی شوہر کو مار کے باہر پھینک دیتی ہے مکڑی مکڑ, اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے. جیسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کو مار کے باہر پھینک دیتے ہیں. تو قرآن نے فرمایا کہ گھروں میں سب سے کمزور گھر اور گھروں میں سب سے بدترین گھر مکڑی کا گھر ہے, اور وجہ وہی ہے کہ فساد ہے اس کے اندر. جس گھر میں فساد ہو, جس میں حربت کی لڑائی ہو, وہ گھر کوئی اچھا گھر تھوڑی ہے. اچھا گھر تو وہ ہوتا ہے جس میں سکون ہو. قرآن نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کا گھر بنایا. تو گھر تو ہوتا ہے سکون کے لیے نہ کہ فساد کے لیے. تو یہ مکڑی کا گھر کمزور ترین گھر بھی ہے اور گھروں میں بدترین گھر بھی ہے. تو اس لیے یہ جو قرآن فرما رہا ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, اس میں دونوں باتیں داخل ہیں کہ گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے, اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گھروں میں سب سے بدترین گھر مکڑی کا گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش یہ لوگ یہ بات جانتے ہوتے. آگے قرآن فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے سوا جن جن چیزوں کو پکار رہے ہیں, اللہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کے سوا کن کن چیزوں کو پکار رہے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء, بے شک اللہ جانتا ہے ان سب چیزوں کو جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں. تو ما یہ موصولہ ہے اور من شیء اس کا بیان ہے. اللہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں. تو کوئی فرعون کو پکارتا تھا, کوئی بتوں کو پکارتا تھا, کوئی سورج کو پکارتا تھا, کوئی چاند کو پکارتا تھا, کوئی ستاروں کو پکارتا تھا, کوئی بیل کی اور گائے کی عبادت کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ سب کو سب معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کن کن چیزوں کو پکار رہے ہیں. یہ تو وہ صورت ہے جبکہ ما یدعون میں ما موصولہ لیا جائے, لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ ما مصدریہ لیا جائے. تو جن پکارنے کی جن جن کو پکارنے کی جو جو صورتیں ہیں ان سب کو اللہ جانتا ہے. تو صورت میں ما مصدریہ کا مفہوم آ جائے گا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ ما نافیہ بھی ہو سکتا ہے, اور اگر ما نافیہ ہو تو پھر من زائدہ ہوگا, اور اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ بے شک اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے سوا جس کو پکار رہے ہیں ما من شیء, وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. ما من شیء, وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے اللہ کے سوا، جس کو پکارا جاتا ہے وہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو خود فانی ہے، وہ تمہاری کیا مدد کرے گا؟ تو ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ جانتا ہے کہ جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے. غالب کہہ کر اشارہ کر دیا کہ حکم اسی کا چلتا ہے، اور حکیم کہہ کر اشارہ کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت کے مطابق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ حکمت ہماری سمجھ میں آ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ حکمت ہماری سمجھ میں نہ آئے. آگے قرآن نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر یہ نہیں سمجھیں گے مگر علم والے. ان مثالوں کو نہیں سمجھیں گے مگر علم والے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طرح طرح کی مثالیں ذکر کی ہیں. یہاں مکڑی کی مثالیں بھی ذکر کی گئی کہ سب سے برا گھر، گھروں میں سب سے کمزور گھر، یا گھروں میں سب سے بدترین گھر مکڑی کا گھر ہے. مکڑی کی مثال یہاں ذکر کی گئی. ایک جگہ میں اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال ذکر کی، لَئِن يَخْلُقُوا ذُبَابًا بَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ. کہیں اللہ تعالیٰ نے غلام کی مثال ذکر کی کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر. مختلف مثالیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، روشنی کی مثال، بارش کی مثال، طرح طرح کی مثالیں قرآن مجید نے ذکر فرمائی ہیں. اور مثالوں کے ذریعے سے دین سمجھانا یہ طریقہ ہے قرآن کا بھی، اور یہ طریقہ ہے احادیث شریفہ کا بھی. اور اللہ تعالیٰ امام ترمذی رحمہ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے سنن ترمذی میں، جامع ترمذی میں ایک پوری کتاب قائم کی ہے، کتاب الامثال، وہ انہی کا کمال ہے. اور اس میں انہوں نے وہ سب احادیث جمع کی ہیں کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے دے کر دین کو واضح کیا ہے، اور بہت ساری مثالیں احادیث سے انہوں نے ذکر کی ہیں. تو قرآن میں بھی بہت ساری چیزیں مثالیں دے دے کر سمجھائی گئی ہیں، احادیث میں بھی کئی طرح کی مثالیں دے کر حقائق کو سمجھایا گیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ان مثالوں کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، تھوڑا سا علم چاہیے، سننا چاہیے، انسان سنے، سوچے، سمجھے. لیکن اگر انسان نہ سننے کے لیے تیار ہے، نہ سوچنے کے لیے تیار ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے، تو اس کا سر کے اوپر سے گزر جائے گی اس کو. اس کو قرآن فرما رہا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر ان مثالوں کو نہیں سمجھیں گے وہی لوگ جو علم والے ہیں. نہیں سمجھیں گے ان مثالوں کو مگر وہی لوگ جو علم والے ہیں، یعنی جو علم والے ہیں اور عقل سے کام لیں وہ ان مثالوں کو سمجھیں گے. تو دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک علم کی، دوسرا عقل کی. علم ہو کہ آپ قرآن حدیث کو پڑھیں، ظاہر ہے پڑھیں گے تو سمجھیں گے. پھر یہ کہ خالی پڑھ لینا ہی کافی نہیں بلکہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک ہے پڑھنا، پھر اس کے بعد ہے سمجھنا. پڑھنا پہلا مرحلہ ہے اور سمجھنا دوسرا مرحلہ ہے. اور اسی لیے قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی قرآن مجید پڑھنا بھی چاہیے اور ساتھ ساتھ قرآن مجید میں غور و فکر بھی کرنا چاہیے. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات ذکر کی کہ ہم نے قرآن مجید میں بہت مثالیں ذکر کی ہیں، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی کو تھوڑا سا علم ہو اور عقل ہو. علم اتنا کہ قرآن مجید انسان سمجھ سکے، حدیث شریف سمجھ سکے یا کم از کم پڑھ سکے، اور عقل یہ کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. تو فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں نہیں سمجھیں گے مگر وہی لوگ جو جاننے والے ہیں، عالم ہیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی یہ جو اللہ تعالی نے آسمان پیدا کیے اور زمین پیدا کی، سورج اور چاند پیدا کیے، انسانوں کا آنا ہے اور جانا ہے، ہزاروں لاکھوں انسان روزانہ اس دنیا میں آ رہے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں انسان اس دنیا سے آخرت کی طرف جا رہے ہیں، یہ بیکار نہیں ہے، یہ بڑا منظم کارخانہ ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے بیکاری پیدا کر دیا؟ نہیں، طریقے سے لوگ آ رہے ہیں، طریقے سے آگے جا رہے ہیں، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، برحق طریقے سے پیدا کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اور اس میں بڑی نشانی ہے ایمان والوں کے لیے، اس میں بڑی نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ انسان قرآن پڑھے تو بھی مومنین کے لیے بڑی نشانی ہے، آسمان کو دیکھے، چاند کو دیکھے، اور سمندروں کو دیکھے، اور پیداوار کو دیکھے، ایک چیز ہے انسان اپنے ہی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی جان کو دیکھ لے کہ جناب اندر کتنا بڑا کارخانہ لگا ہوا ہے، دل کیا کیا کام کر رہا ہے، جگر کیا کیا کام کر رہا ہے، گردے کیا کیا کام کر رہے ہیں، اتنا بڑا کارخانہ لگا ہوا ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے۔ ابھی کہیں میں نے پڑھا تھا کہ دنیا کی جو سب سے بڑی پمپنگ مشین ہے وہ دل ہے، اور پتہ نہیں کتنے سو کلومیٹر جو ہے لکھا تھا کہ یہ خون جو ہے یہ خون کو پمپ کرتی ہے، دل خون کو پمپ کرتا ہے اور پورے جسم میں دوڑتا ہے، اور اس کی رگوں کو اگر پھیلایا جائے تو کلومیٹر، نہ جانے کتنے کلومیٹر دور تک وہ پھیلی ہوئی ہیں، اور ایک ایک جگہ میں خون پہنچتا ہے، یہاں تک کہ بال بھی اسی سے بڑھتے ہیں کیونکہ دل پمپ کر رہا ہوتا ہے اور خون وہاں تک، اور یہاں ہمارے جو ناخون ہیں اس تک ان کا اثر پہنچتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی ایک ایک چیز کے اندر نشانی ہے، اور وہ نشانی اللہ تعالی کے وجود پر بھی دلالت کرتی ہے، اور اللہ تعالی کے وحدہ لا شریک لہ ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے۔ اس کو قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس میں بڑی نشانی ہے مومنین کے لیے۔ یہاں آ کر الحمدللہ 20واں پارہ مکمل ہو گیا، اور یہ آیت نمبر 36 سے 44 تک کی آیات تھی، ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو۔ انہوں نے شعیب کو جھٹلایا تو زلزلے نے ان کو آ پکڑا، اور وہ اپنے گھر میں اوندھے منہ رہ گئے۔ اور ذکر کیجئے قوم عاد کا اور قوم سمود کا، کہ تمہارے لیے ان کی رہائش گاہیں کھلی پڑی ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا، پھر ان کو سیدھے راستے سے روک دیا، اور وہ تھے بہت دیکھ بھال کرنے والے۔ اور ذکر کیجئے قارون کا، فرعون کا اور حامان کا، کہ موسیٰ ان کے پاس کھلے دلائل لے کر آئے، لیکن انہوں نے زمین کے اندر تکبر کیا، اور یہ لوگ ہم سے آگے بڑھنے والے نہیں تھے، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ تو کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھر کی ہوا برسائی، جن پر ہم نے پتھریلی ہوا بھیجی، اور کچھ وہ تھے جن کو دھماکے نے آ پکڑا، اور کچھ وہ تھے جن کو زمین میں ہم نے دسا دیا، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، اور لیکن یہ لوگ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے دوست بنا رکھے ہیں، مکڑی کی مثال کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے، کاش یہ لوگ یہ بات جان رہے ہوتے۔ اور بے شک اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا جن جن چیزوں کو یہ پکارتے ہیں، اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور ان مثالوں کو نہیں سمجھیں گے مگر وہ لوگ جو علم رکھتے ہوں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، بے شک ان میں ہر چیز کے اندر نشانی ہے مومنین کے لیے. دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، لغزشوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں شیطان کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ شیطان کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیشہ ہمیں اپنے پناہ میں رکھیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا بھی ہمارے لیے آسان فرما، جنت کا راستہ بھی آسان فرما. یا اللہ قبر اور آگے کے جو منازل ہیں وہ بھی ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین اس دنیا میں بھی ہمیں عافیت عطا فرما، قبر میں بھی عافیت عطا فرما، آخرت میں بھی ہمیں عافیت عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم میں ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مریض ہیں یا اللہ صحت عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو ذاتی گھر عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد صالح نرینہ عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین جن کے رشتے نہیں ہوئے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں جو جو جائز حاجتیں ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو پوری فرما. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا هما الا فرجتا ولا ضرا الا کشفتا ولا مرضا الا شفیتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم زكنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.